بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org. مقصد اس کی زندگی کا کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت وہ دے, اس کے لا الہ الا اللہ کو خود کے لا الہ الا اللہ کو درست کرے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو. یہ نہ فکر کرے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اگر کسی قسم کا خوف اور ڈر ہو تو یہ کیسٹ سن لیں, اور نہیں تو پھر قرآن پڑھ کے دیکھیں, نبی اور رسولوں کی قصے کہانیاں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں اطمینان بخشے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وأقم الصلاة. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. حاضرین, اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع میں انشاءاللہ دو باتیں رکھنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے خطبے میں جو کچھ میں نے بتلایا تھا اس کا خلاصہ, اور آج کے دوسرے خطبے میں دوسرا پوائنٹ جو ہے یا دوسرا نقطہ جو مجھے بیان کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف منہ سے کہنا کافی نہیں ہے. پچھلے خطبے میں میں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک کی جتنی وہ آیتیں جس کے اندر لا الہ الا اللہ کی دعوت کا ذکر ہے وہ تفصیلی طور پر میں نے یہ بتلایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے سب نے ایک ہی دعوت دی تھی لوگوں کو, اور وہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. کلمے کا, جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں, ہر زمانے میں کلمے کے دو ہی جز ہوتے تھے. پہلا حصہ جو حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارے نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی اتفاقی یعنی اعتبار کے طور پر ایک ہی جز تھا, ایک ہی متفقہ فیصلہ تھا, اور وہ یہی کلمے کا حصہ تھا لا الہ الا اللہ. شریعت میں جو عملی شریعت ہے اس کے اندر دوسرا جز جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق رہا ہر زمانے میں ہر نبی اور رسول کے. حضرت آدم علیہ السلام کا ہے لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس طرح کے جو ہے ہر نبی کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ان کی شریعت کے اندر تھوڑا سا فرق رہا, لیکن دعوت جو تھی اس کے اندر جو پہلا حصہ تھا وہ سب کا یہی تھا کہ تم جو ہو لا الہ الا اللہ کہو. اور لا الہ الا اللہ جیسے کہ خلاصہ پورا گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ, خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے ایک حصہ قوم کا مسلمان ہوئے اور کشتی پر سوار ہو کر حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے اور چلی پڑی, بچ گئی, نجات پا لیا, دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. اور دوسرا حصہ قوم کا تھا جو غرق ہو گیا پانی کے اندر, ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے باپ سے دشمنی نہیں, بادشاہ سے دشمنی نہیں, قوم سے دشمنی نہیں, اور آج کے اندر بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہی پھینکا گیا. اور یہ لا الہ الا اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہی ملک کو چھوڑ کر جو ہے مدینہ کے اندر مکے کے اندر آ کے بسنا پڑا. پھر جو ہے آپ نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا اور خود جو ہے شام میں جا کے بس گئے. یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ قربانیاں کرنی پڑی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ہوا, ناجائز الزام لگایا گیا, اس کے باوجود جیل میں جانے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں چھوڑی. قوم شرک کرتی تھی, قوم اللہ کے علاوہ سو کو پوچھتی تھی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں بھی جا کر یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, جن لوگوں کو تم نے نام دے رکھے ہیں یہ تمہارے الہ نہیں ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت میں ان کا کوئی ذکر کیا ہے اور نہ ہی جو ہے تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے. تم نے اپنی طرف سے ان ہی الا اسماء سمیتموہا, یہ تو تمہارے جو ہے خود ساختہ نام دیے گئے بت ہیں اور خدا ہیں تمہارے. اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن یا دوسری کوئی آسمانی کتاب کے اندر نہیں نازل کی ہے. یعنی لفظ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم جو اپنے قرآن کو سمجھتے ہیں, بلکہ آسمانی ہر کتاب کو جو ہے عربی زبان میں قرآن کہا جاتا ہے. عربی لغت کے اندر, عربی زبان میں آسمان کی جتنی بھی کتابیں اتری ہیں ان سب کو قرآن کہا جاتا ہے. لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام پر یہ اس نام کے ساتھ نازل ہوئی ہے, اسی لیے ہم اپنی آخری کتاب کو کیا کہتے ہیں, قرآن مجید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ جو ہے فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے جو ہے کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں کی دی, بلکہ فرعون سے بھی کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, تو خدا نہیں ہے اور نہ ہی یہ تیرے جو ہے بندے ہیں, بلکہ تو بھی اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں اور سب کو جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. فرعون غرق ہو گیا, ڈوب گیا. ڈوبتے وقت اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی میں اللہ کو مان جاؤں, لیکن جو نہیں مانا وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر, اور جو مان گئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے چل پڑے اور نجات مل گئی ان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ سمجھانے کی کوشش کی اور یہودیوں کو یہ بتلایا کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کیا کوئی اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے, اللہ جو ہے خالق ہے پوری کائنات کا اور یہ تمام دوسرے جتنے بھی ہیں انبیاء اور رسول یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر لوگوں نے جو ہے آپ کو کوشش یہ کی کہ یہ سولی پر چڑھا دیا اور کوشش پوری کی کہ آپ کو جو ہے تکلیف دی جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ تم اپنا درست کر لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں آئے, مکے میں پیدا ہوئے, 40 سال تک مکے میں رہے اور سارے لوگ آپ کو امین مانتے تھے, سچا مانتے تھے, سب کچھ مانتے تھے, ہر اچھی صفات جو ہے آپ میں, مشرکین کہتے تھے کہ آپ کے اندر یہ صفاتیں پائی جاتی ہیں. لیکن جس وقت وحی نازل ہوئی اور جس وقت صفا پہاڑ پر جو ہے آپ آ کر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو ساری کے سارے قوم جو ہے آپ کے دشمن بن گئے. یہاں تک کہ آپ مایوس ہو گئے, لوگوں کی تکلیفوں سے جو ہے آپ کو برداشت نہیں ہوا اور صحابہ کرام کو بھی جب تکلیف ہوتی رہی تو آپ نے کہہ دیا صحابہ کرام کو کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ وطن ہے, لیکن کیونکہ اسلام کی خاطر اگر تمہیں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو تم چھوڑو اور جا کے حبشہ میں چلے جاؤ, وہاں کا بادشاہ اچھا ہے, تمہیں تکلیف نہیں دے گا. مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جو ہے مکہ چھوڑا, حبشہ کی طرف ہجرت کی, اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی شخصیت تھی. اسی طرح نبی علیہ السلام نے مکے والوں سے جب دیکھا کہ یہ مایوسی ہوئی آپ کو اور یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے, آپ نے سوچا کہ چلو میں طائف کی طرف چلوں اور طائف کے بڑے بڑے لیڈر ہیں, بادشاہ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, شاید ان کو جو ہے میری بات سمجھ میں آ جائے اور جو ہے میری دعوت کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. وہاں گئے, وہاں بھی لوگوں نے جو ہے صرف محض اسی لفظ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا لفظ سنا تو ان لوگوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو بچوں کو بھیج کر پیچھے دوڑوایا اور پتھروں سے آپ کو جو ہے زخمی کیا اور کتے جو ہے چھڑوا دیے آپ کے پیچھے دوڑوائے کہ جا کے یہ جو ہے اس نبی کو بھگاؤ یہاں سے, یہ مجنون انسان ہے, ہمارے اندر یہ صحیح انسان نہیں ہے, معاذ اللہ. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی تکلیفیں ہوئی, صحابہ کرام کے ساتھ اتنی تکلیفیں ہوئی مکے کے اندر, اس کے بعد 13 سال زندگی میں, 13 سال نبوت کے جو مکے میں گزار کر صبر کر کے لا الہ الا اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر ایک ٹائم یہ نوبت آئی کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ. یہ پورا خلاصہ تھا ہمارا پچھلے خطبے کا, پچھلے جمعے میں نے یہ بات بتلائی تھی. آج جو ہے آپ لوگوں کے میں سوچ اور فکر کی طرف ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ لا الہ الا اللہ صرف منہ سے کہہ دینے سے یہ ساری تکلیفیں آئی ہیں. حضرت نوح کو تکلیف آئی, حضرت ابراہیم کو آئی علیہ السلام, اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود, یہ ساروں نے جو ہے یہ تکلیفیں اٹھائی. تو صرف ایک ہی اس طرح منہ سے کہہ دینے سے آئی ہے یہ تکلیف؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور یہ جملہ جب ہم سنتے ہیں یا دوسروں کو سناتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یا کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی, لیکن یہی کلمہ آپ نے پڑھا اور مکے کے اندر زلزلہ چھا گیا لوگوں میں, مکے کے اندر ایک طوفان, ایک آگ لگ گئی لوگوں کے اندر. تو یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص؟ تو کیا تھا یہ؟ لفظی طور پر نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف نماز پڑھ لینا ہے, ہم یہ سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی روزے رکھ لینا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی زکات دے لینا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی حج کر لینا ہے, تو ہم اپنی غلط فہمی میں ہیں. کیونکہ قرآن کی روح سے میں نے پچھلے خطبے میں بھی سمجھایا تھا کہ مکے والے نماز پڑھتے تھے, یہودی نماز پڑھتے تھے, عیسائی نماز پڑھتے تھے, مکے والے حج کرتے تھے, مکے والے حج حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, زکاتیں وہ دیتے تھے, حج وہ کرتے تھے, روزے وہ رکھا کرتے تھے. عاشورے کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ مکے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. یہ سب رکھنے کے باوجود اگر منہ سے ہی اقرار کر لینا تھا لا الہ الا اللہ کا تو یہ طوفان نہ آتا, یہ طوفان نہ آتا, یہ آفت اور یہ مصیبتیں صحابہ پر نہیں ٹوٹتی. لیکن اصل میں میرے بھائیوں سمجھ رہے میرا سوال جو میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے صرف اس لفظ سے چار پانچ الفاظ ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر اتنی جو ہے تہلکہ مچ گیا پورے قوم کے اندر اور پوری دنیا کے اندر. تو یہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ صرف لفظوں سے کہنا تھا تو میں نے کہا لفظوں سے مکے والے بھی ماننے کو تیار تھے, کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سال آپ ہمارے دن پر آ جائیں اور ایک سال ہم آپ کے دن پر آ جاتے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں. اب یہ لفظ کو سننے کے بعد اب ہر مسلمان کے اندر دماغ کے اندر جو عاقل ہے, جو سمجھدار ہے, اس کے دماغ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے گھنٹی بجتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی میں سمجھوں. تو لا الہ الا اللہ میں بھی پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ ہمارے اور بھائی بھی پڑھتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ ہی سے انسان مسلمان بھی ہوتا ہے. لیکن وہ زلزلہ اور وہ طوفان اور آفت وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہے تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور اس زمانے میں یہ معنی کیا رکھتا تھا؟ لہذا اب جو ہے ساری باتیں اس کے خلاصے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پہلا لفظ ہے لا, عربی میں اس کو کہتے ہیں نہیں, الہ معبود, الا اللہ الا سوائے, الا سوائے اللہ, اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہیں ہے. ہر انسان کو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالی کی. اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مکے والے بھی عبادت کرتے تھے. ہم لوگوں کے اندر یہ تصور بنا ہے کہ نماز, روزہ, حج اور زکات یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے ہیں, نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکات, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنا عبادت ہے. جو لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں ان سے کہا جائے نماز کا وقت ہو گیا چلو بھائی, تو یہ کہہ دیتے میاں نماز ایک عبادت ہے لیکن کام کرنا بھی ایک عبادت ہے. بہت سارے لوگ بچوں کو پالنا بھی ایک عبادت ہے, اس طرح کے وہ الفاظ کہہ دیتے ہیں. لیکن روزہ, نماز اور حج زکات کرنے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر یہ لا الہ الا اللہ کا معنی پورا ہو جاتا نماز, روزے, حج, زکات سے, تو مکے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں دوبارہ اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ جو لفظ اصل میں آگے بتلانا چاہتا ہوں اس کی بنیاد ہی اسی بات سمجھنے پر ہے کہ لا الہ الا اللہ روزہ نماز اور حج زکات کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں جو روزہ نہیں رکھتا ہے, ایک بات سمجھا دیا جائے, جو دو بات سمجھانے کے بعد تیسری بات سمجھانے کے بعد اور وہ آخر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ بابا روزہ میرا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے, تم اپنا کام کرو, روزہ کو ضروری نہیں ہے, تو یہ انسان ہماری شریعت میں میرے فتوے سے نہیں علماء امت کے فتوے سے وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, یہ علماء کا فتوا ہے. جو زکات نہیں دیتا زکات کے ماننے کے باوجود جانتا ہے کہ زکات ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں زکات اس وقت تھی جب مدینہ میں نبی حیات تھے لیکن اب آپ کی وفات کے بعد زکات نہیں ہے, یا اسی طرح شریعت کے کسی بھی حکم کو کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ تو ہمارے شریعت میں امت کے علماء کے اتفاق سے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے وہ تو مسلمان تو ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. اگر لا الہ الا اللہ کے بعد نماز روزہ حج اور زکات کافی ہوتا تو مکے والے بھی مسلمان ہوتے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز اور روزہ حج زکات کے ساتھ لا الہ الا اللہ جو ہے کافی نہیں ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو مکے والے بھی مسلمان ہوتے کیونکہ یہ چاروں چیزیں ان میں بھی تھی. یہودی بھی مسلمان ہوتے, عیسائی بھی مسلمان ہوتے لیکن لا الہ الا اللہ کو جو ہے صحیح کرنے کے لیے سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے اور یہ اس کے اندر ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا انکار کرے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور پھر اللہ پر ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو صحیح معنوں میں اس نے اللہ کی رسی کو اپنایا ہے. یعنی یہاں پر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں جو اللہ کے قائم مقام کھڑی ہیں لوگ جو ہے اللہ کے قائم مقام ان چیزوں کو رکھ کر ان کی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ, ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے قائم مقام آ کر کھڑی ہے ان کا انکار کرنا جو ہے کلمہ کی صحیح تحقیق ہے, کلمہ کا صحیح اعتقاد ہے. یعنی مکے والے نماز روزہ حج زکات اللہ کے لیے بھی کرتے تھے اور اپنے بزرگوں اور بتوں کے لیے بھی کرتے تھے. مانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو؟ مکے والے 360 بتوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے. میں مکے والوں کا کہہ رہا ہوں, اپنا نہیں کہہ رہا ہوں. مکے والے بتوں کو پوچھتے تھے کہ نہیں؟ مکے والے نیاز نذرانے کس پر چڑھاتے تھے؟ بتوں کے لیے. مکے والے جو ہے سجدہ کس کے سامنے کرتے تھے؟ پتھروں کے سامنے. مکے والے جو ہے پکارتے کس کو تھے غائبانے میں؟ اپنے بتوں کو. اور جو ہے ان کی مورتیاں لے لے کر ان کے بتوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے لے کر اپنی حاجت روائی کے لیے ساتھ رکھا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین, کہ تمہارا روزہ نماز اور حج اور زکات اللہ کے لیے بھی ہے اور بتوں کے لیے بھی ہے, میرے دین میں یہ چیز نہیں ہے. میرے دین کے اندر, اسلام کے اندر, اور جس کو مسلمان کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے صحیح معنوں میں یہ ہے نماز بھی اللہ کے لیے, نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, زکات اللہ کے لیے, اور تمام عبادتیں اور قربانیاں سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تمہاری یہ 360 بت 360 یہ بت جو ہے تمہارے, یہ لات منات اور عزا ہے تمہارے, یہ ود سعا یغوث اور یعوق نصر جو تمہارے ہیں, یہ تمہارے بزرگ, یہ تمہارے پیر, یہ تمہارے ولی, تمہارے یہ فرشتے, تمہارے یہ جنات, اور تمہارے جو ہے مشکل کشا, تمہارے حاجت روا, یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا, یہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. جب یہ الفاظ جب سنا تو مکے والے اس جملے کو سمجھتے تھے کہ یہ محمد جو ہے جب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے ہمیں یہ کہا لا الہ, یعنی ہمارے سامنے یہ جتنی لسٹ ہے تمہارے بتوں کی یہ کوئی بھی نہیں ہے, سب کو ان کا انکار کرو دل سے, ان کا انکار کرو دل سے,
پھر کہو اللہ سوائے اللہ کے, یعنی یہ کوئی بت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ ہی مستحق ہے نماز کے لیے, روزوں کے لیے, زکات کے لیے, قربانیوں کے لیے, سجدے کے لیے, پکارنے کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, سب کے سب کس سے لو ہونا چاہیے انسان کا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہی معنی تھا لا الہ الا اللہ کے لیے. ابھی چلے میں جو ہوں ان شاء اللہ اس کا بقیہ حصہ دوسرے خود میں بتاتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ نحمد وصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. اب جو ہے مکے کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے سے جو طوفان آیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی محرم کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ چلے گئے, تو وہاں پر چار بڑی بڑی بنیادی چیزیں جو ہیں اس لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہوتی تھی. وہ چار بنیادی چیزیں لا الہ الا اللہ کے اندر جب آئی اور مکے والوں نے اس کا انکار کیا تو دشمنی آپس میں پھیل گئی, اور وہ چار چیزیں صرف اور صرف اللہ میں ہوتی تھی, دوسری کسی ذات میں نہیں تھی. اور انسان کو جو ہے کلمہ پڑھنے والے کو, لا الہ الا اللہ کہنے والے کو یہ چار چیزوں کے سامنے رکھ کر اپنے جو ہے کلمے کو پورا کرنا تھا. یہ چار چیزیں رکھ کر پھر وہ جو ہے نماز بھی پڑھے گا, روزے بھی رکھے گا, زکات بھی دے گا اور حج بھی کرے گا. اگر یہ چار بنیادی چیزیں اس کے اندر ہے صحیح ہے تو اس کے لا الہ الا اللہ اللہ کے پاس مقبول ہے, ورنہ اس میں اور وہ کلمہ مشرکوں کے اندر جو مکے والے تھے ان میں فرق نہیں رہے گا, کیونکہ وہی چار چیزیں جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے انکار کر دیا. اور وہ چار چیزیں اسی جملے کے اندر تھی لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی چیز عبادت. عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. نمبر دو, پوری کائنات کا علم رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. یعنی یہ میں دعویٰ کروں کہ یہ پیچھے بلڈنگ کی یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے سب کو میں دیکھ رہا ہوں, تو یہ شرک اور کفر ہے, کیونکہ ہر پوشیدہ چیزوں کو صرف اللہ جانتا ہے. ظاہری چیزوں کو تو ہم لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے, یعنی علم. نمبر دو, تفرق. پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کی مشیت پر ہے, اللہ کے تصرف میں, اللہ کے اختیار میں ہے. اور نمبر چار, ہمارے جو زندگی کے اندر آداب بنے ہوئے ہیں, ہمارے رسم و رواج ہے, یہ اللہ کے دین کے ہونے چاہیے. ہماری زندگی کے اندر رسم و رواج اور آداب جو ہے غیر مسلموں کے, کافروں کے, مشرکوں کے, یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہونے چاہیے. چاروں چیزیں اگر یہ انسان میں صحیح ہوتی ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کو صحیح کیا. پہلے نمبر پر عبادت اس کی صحیح ہونی چاہیے. کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو, اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا علم رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے, باقی سب کے سب جو ہے اللہ کے دیے ہوئے علم ہے لوگوں کے پاس. اور نمبر تین جو ہے تصرف, پوری کائنات کو چلانا, بارش برسانا, سورج نکالنا, سورج ڈبانا, چاند کو نکالنا, رات اور دن کی تبدیلی کو کرنا, موسموں کو بدلنا, اور یہ جو کچھ بھی زلزلے لانا, یہ ساری آفتیں اور مصیبتوں کو ٹالنا یا مصیبتیں لانا, یہ سب کا سب اللہ کے تصرف میں, اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی نبی کسی کے اختیار میں نہیں. اور نمبر چار جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو عادات ہیں, اس کی تفصیل میں ابھی جو ہوں چند جملے میں بتا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ چار چیزیں جب ہمارے اندر پوری ہو جائے گی تو ہم نے لا الہ الا اللہ کو صحیح قرار دیا ہے نمبر ایک پر. اب عبادت کے برعکس, اگر عبادت کو ہم نے صحیح نہیں کیا اللہ کے لیے تو وہ لفظ دوسرا کہاں جاتا ہے؟ شرک بالعبادت. اگر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے صحیح تو پھر دوسروں کے لیے ہو جائے گی, اور وہ جو ہے ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہیں. کس معاملے میں؟ یعنی عبادت کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اب اس کی تفصیل جو ہے آیات اور دلیل کے ساتھ تو میں نے بہت دفعہ خطبوں میں بتلایا ہے, لیکن چند جملوں میں, عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا, یہ سب سے بڑی چیز شرک ہے. جس طرح کے اللہ تعالیٰ کا یعنی عبادت, اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے, اسی طرح دوسرے کو بھی عبادت کا مستحق سمجھنا. جیسے نماز, روزہ, حج, زکات, رکوع, سجدہ کرنا, ہاتھ باندھ کر جو ہے تعظیمن کھڑا رہنا, غیروں سے دعائیں کروانا, ولیوں سے، فرشتوں سے، شہیدوں سے جو ہے دعائیں کروانا، ان سے مرادیں منگوانا، نظر و نیاز ان کے لیے کرنا، یہ سب کے سب جو ہے کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا ہے. لیکن جب یہ انسان دوسرے پر ڈالتا ہے تو یہ شرک فی العبادہ ہو جاتا ہے. کسی زندہ یا مردہ، پیر، پیغمبر، ولی، شہید، فرشتہ وغیرہ وغیرہ کے لیے ان کاموں کا کرنا یا ان کی قبر پر سجدہ یا طواف کرنا، یہ سب کے سب شرک ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، رکوع، سجدہ، پکارنا، نیاز و نذرانے کرنا، قربانیاں کرنا، اور جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ سارے کی ساری چیزیں ان زمانے میں کون کیا کرتے تھے؟ مکے والے اپنے غیر اللہوں کے سامنے، اپنے بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے. اسی لیے اسلام جب آیا تو سب سے پہلے اسلام نے عبادت کی، جب اصلاح کی تو کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے اندر شرک ہے، اس کو مٹاؤ. اور یہ لا الہ الا اللہ کے اندر مفہوم تھا، اس کا واضح مفہوم تھا جو مکے والے سمجھتے تھے. اب اس سے ہمیں سبق یہ حاصل مل ہوتا ہے، اور اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی آج جو ہند اور پاکستان کے اندر مزاروں کے ساتھ جو ناٹک ہو رہے ہیں، یہ جو تعظیم کرنا، سجدے کرنا، قبروں کے اوپر جھکنا، ولیوں کو پکارنا، بزرگوں کو پکارنا، نیاز و نذرانے جو ہے بی بی فاطمہ کے دینا یا کنڈے کرنا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمارے اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات کافی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو عبادتوں کا مستحق، یہ تمام چیزیں عبادت کی ہیں اور اس کا مستحق صرف اللہ ہے، تو انسان کو اپنی یہ عبادت کو درست کرنا ضروری ہے. اور نمبر دو پر، دوسرے نمبر پر میں نے کیا بتایا؟ علم. اور جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ عالم الغیب مانتا ہے تو وہ جو ہے شرک العلم کر رہا ہے. اور اس کی وضاحت یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا علم دوسروں میں ماننا، پہلی چیز، جیسے ہر جگہ حاضر و ناظر، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آج ہمارے ملکوں میں یہی جھگڑا چلتا ہے کہ ہمارے نبی کون ہے، حاضر اور ناظر ہیں. ہمارے پیر اور ولی جو ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک شخص نے کہا کہ میں جو ہوں پاکستان سے جب اترا ہے دبئی ایئرپورٹ پر، تو میں اپنے پیر صاحب سے مل کے نہیں آیا تھا، تو ہمارے پیر صاحب ایئرپورٹ پر کھڑے تھے دبئی کے، اور انہوں نے مجھے ایک چماچ لگا دی اور کہا کہ کیسے غصہ ہو تم مجھ سے مل کر بھی نہیں آئے. یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے پیر، ولی، بزرگ، فرشتے، جن اور یہ جو ہے سب حاضر و ناظر ہیں، تو یہ میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ غلط ہے.